اسے کیا ہے غصے والا ہو, غصے والا ہو. دوسرا کیا ہے شوم ہو, بخیل ہو. تیسرا کیا ہے نشہ کرتا ہو. یہ تین باتیں اس میں غصہ بھی ہو, بخل بھی ہو اور نشہ بھی ہو تو شیطان کہتا ہے استاد جی میں شاگرد نہیں ہوں, اور اگر کوئی ایک بات بھی ہو تو پھر میرا بڑا گہرا دوست ہے. کسی مرد عورت غصہ بہت زیادہ شیطان سے یاری ہو گئی, غصہ نہیں ہے بخل بہت زیادہ شیطان سے یاری ہو گئی, بخل کوئی نہیں ہے غصہ نہیں ہے نشہ کرتا ہے شیطان کا دوست بن گیا. مدمن الخمر کی شراب پینے والی کی تو سب قدر میں بخش نہیں تھی, جب کل سب کو معاف کرتا ماں باپ کے نافرمان کی بخش نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بازو میں رہو تمہارا رشتہ بڑھ جائے. اس کا غریب نے کہا تمہارا ایمان ہی میں چاہتا ہوں, میرا ایمان بھی کامل ہو جائے. یہ تو ساری دنیا کی باتیں اس نے پوچھی کہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان بھی کامل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا حسن خلقک لکم الایمان, اپنے اخلاق اچھے کر لو تیرا ایمان کامل ہو جائے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ پسر پسر ٹول پسر, اس کا نام اخلاق ہے. اس کو مشہور کر مشہور اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں, چاہے اس کا چاہے اس کا کہا اس کا اس کا یہ اس کا مسئلہ کا نام اخلاق نہیں ہے. اخلاق کیا ہے؟ تصل المقطعات. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ اپنے اخلاق ٹھیک کرو. کہا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے اس بات فرمایا تصل المقطعات, جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. وطاعتی من حرم, جو تیرا حق مار لو تم اس کا حق ادا کرو. وطاعت من ظلم, جو تم پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دو. اور ایمان کامل بنانا چاہتا ہوں, کیسے ہوگا؟ کا اخلاق اچھے کر. ہمارے اخلاق کون سے ہیں؟ جو پخیر کہو اس کو پخیر کہو, جو پخیر نہ کہو اسے نہ کہو. ایسے تو نہیں جو ستارے ماشا کرے اس کو تم بھی تڑا ماشا کرو, جو تمہیں تڑا ماشا نہ کرے تم بھی نہ کرو, اس کو تولے ماشے میں دھکا دے دو. جو تمہارا حال پوچھنا اس کا حال پوچھو, جو نہ پوچھنا ہے نہ پوچھو. یہ اخلاق نہیں ہے, یہ کاروبار ہے, کاروبار پالیسی ہے, پالیسی معاملہ ہے, معاملہ ڈیل ہے, ڈیل. جس نے سلام کیا ہم نے سلام کیا, جس نے نہیں کیا ہم نے کوئی نہیں کیا. جو ہمیں پوچھنا ہے ہمیں پوچھنا چلے گیا, جو نہیں آ رہا ہم نہیں گئے. اخلاق اس سے آگے کر کے بتایا جا رہا ہے, تصل من قطعت وتعطی من حرمت وتعفو عن ظلمت, توڑنے والے سے جوڑو. سنو بتا دوں, سو نفل پڑھنے آسان ہے, جو منہ موڑ کے گزر سے اس کو سلام کرنا مشکل ہے. ایک سال پیدل سفر کر لو کروا لو نفس سے کرے گا. جو حال پوچھنے نہیں آتا نا اس کا حال پوچھنے دو قدم نہیں جائے گا چل کے. ساری رات تلاش کرنے کو تیار ہے, ساری رات تلاش کرنے کو اس کا نفس تیار ہو جائے گا, لیکن جو اس کی بیماری پر اس کو پوچھنے نہیں آیا اس کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا. ساتھ میں اس کا گھر, چار قدم کی مرگ ہوگی اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. اللہ کے بندے کیوں نہیں جا رہا تھا؟ ہماری دفعہ کوئی نہیں آیا تھا, ہم نہیں جائیں گے. وہ کراچی جا رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ جنازہ ہوگا بدبخت. وہ چار قدم پر تو گھر نہیں تھا, کراچی کم جا رہا تھا, وہ آیا تھا ہمیں جانا پڑے گا. یہ اخلاق نہیں ہے ہمارے چل رہے ہیں. ہمارے پتا ہمارے پنچایت میں جہاں تو ہمارا جو ذمہ دار پنچا ہے اس میں چونکہ مخصوص لوگ ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں کوئی ایک آدمی مر گیا تو اس دیکھتے ہیں نظروں میں کون ہے جنازہ میں, نظر میں ہوتا ہے. اس میں بڑا حادثہ ان کو یاد کوئی اطلاع سنا کر دوں گا آدمی ہوتی ہے حادثہ کمزور ہے. یہ سارا یاد ہے, فلاں موقع پر اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, فلاں موقع پر یہ کیا تھا, یہ کہا تھا, وہ کہا تھا. جو جنازے میں آئے گا ان کا کوئی مرے گا تو اس کے جنازے میں جائیں گے, جو جنازے سے اگلے دن آئے گا تو یہ اگر گھر میں موجود بھی ہوں گے نا تو اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے, اگلے دن جائیں گے. اتنا حساب کتاب رکھتے ہیں ہمارے یہاں. مثال قدموں کے قدم, قدموں کے قدم, جو آئے وہاں جاؤ قدم کے قدم. جو قدم اٹھا کے آئے تم بھی قدم اٹھا کے جاؤ, جو نہ آئے نہ جاؤ. یہ اسلام کا اخلاق نہیں ہے, یہ انسانی, یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے, مومن کے اخلاق نہیں ہے. یہ ہمارے رواجی اخلاق ہے, رواجی اخلاق. تصل المقطعات, توڑنے والے سے جوڑو. تو من حرمات, چھیننے والے کو دو. اندازہ لگاؤ بیس سال ہو گئے تھے قریش مکہ کو لڑتے ہوئے، خندق کی لڑائی میں کتنی تکلیف آئی اللہ کے نبی پر، اور خندق کے بعد مکہ میں قحط پڑا تو اللہ کے نبی نے مدینے سے غلہ بھیجا، مدینے سے پیسے بھیجے 300 دینار ابو سفیان کو بھیجے جو اردو میں لشکر کا سردار اور خندق میں لشکر کا سردار بن کے آ رہا تھا، اس کو بھیجے تو مکے والوں میں کہتا گیا کھلا دو، تو ابو سفیان کہنے کا قربان جو محمد کے ہم اس کو قتل کرنے کے چکر میں وہ ہمیں روٹی کھلانے کے چکر، تمہارا نبی تو کافروں کے ساتھ یہ کرے اور ہم سگے بھائی سے بات نہ کریں، سردار بھائی ماں باپ سے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جس ماں نے جنا اس سے سیدھے منہ دانت نہیں، جس باپ نے ساری زندگی دھکے کھائے اس سے سیدھے منہ دانت کرنے کے تیار نہیں ہے، جس ماں کا پیٹ چل گیا چھاتیاں لڑک گئی دودھ پلا پلا کے اور ناخن میں بدبو رس بھی اس کا پیشاب اور پہانا دھو 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 کے اور رو رو کے آنکھیں سوج گئی اس کی بیماری پر، اس کے دکھ پر، اس کی تکلیف پر، ساری ساری رات جاگ کے پہرے دیے، ساری ساری رات لے کر اس کو ہسپتال میں بیٹھے رہے، جب یہ جوان ہوا تو ماں کو بکواس کرنے پر آ گیا، باپ کو دھکا دینے پر آ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر گناہ کی سزا موت کے بعد ہے، ماں باپ کے نافرمان کی سزا مرنے سے پہلے بھی ہے مرنے کے بعد بھی ہے، موت سے پہلے ماں باپ کا ناف اگر دیکھو توبہ پر ہر شہر معاف ہو جاتی، چاہے مر گئے ہوں پھر بھی توبہ کر لیں ان کے لیے سارے سلاب شروع کر لے تو میں معاف کر لے، لیکن یہ ایسی نحوست ہے امام بخاری نے روایت نے کر دیا تو ایک گاؤں سے کچھ جو روایت کرنے والے ایک گاؤں سے گزرے اصل کی نماز پر ایک قبر پھٹی اس میں سے شخص نکلا، اس کا سر گدھے کا تھا اور وہ زور زور سے 3 دفعہ اس نے آواز لگائی تب قبر کے اندر غائب ہو گیا، تو میں پوچھا کہ چما لگا یہ کون ہے، کہ یہ شخص شرابی تھا، جب یہ شراب پیتا اس کی ماں کہتی نام پیا کر نام پیا کر، تو ماں کو کہتا تو ایسے گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، جب سے یہ مرا ہے روزانہ قبر پھٹتی ہے یہ نکلتا ہے اور 3 دفعہ یہ آواز اس کا چورا گدھے کی طرح ہے اور 3 دفعہ شور مچا کے قبر میں غائب ہو جاتا ہے، اخلاق او بھائیو اخلاق، معاف کرنا، درگزر کرنا، چھوٹا بن جانا اس کا سب سے بڑا حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیوی ہے، بیوی کے لیے خاند ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب کی بات ہے، تو سب سے بہترین مسلمان اور سب سے کامل ایمان کی چوٹیوں کو سر کرنے والا وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں، جس کا بول میٹھا ہو، جو درگزر کرنا جانتا ہو، اللہ نے تبلیغ کے لیے بھی یہ کہا ہے 2 گنے اخلاق پیدا کرو پھر جا کے تبلیغ کرو، 2 حصے اخلاق ہو، 1 حصہ تبلیغ ہو پھر تبلیغ کا کام چلے گا، ورنہ نہ اللہ قبول کرے گا نہ لوگ قبول کریں گے، سوچے نہ آسو وامر بالعرف واعرض عن المشرکین، سوچے نہ آس اخلاق ہیں واعرض عن المشرکین اخلاق ہیں، اس کے بیچ میں فرما رہے ہیں وامر بالعرف، سوچے نہ آسو اے میرے نبی اب خطاب عام ہے، سوچے نہ آسو کیا کرو، معافی کو پکڑ لو، معافی کو پکڑ لو، معافی کو پکڑنے کی چیز ہے، معافی تو جذبہ ہے، معافی تو جذبہ ہے اور پکڑنے کی تو چیز نہیں، لیکن اس کو ایک شکل دے کر اللہ جیسے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے اور وہ مضبوط حال میں آ جاتی ہے، اس سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اسے لاش پکڑ لو، دیکھو میں تمہیں کیا سمجھاؤں، عربی کے یہ اگر کوئی طلبہ علماء بیٹھا ان کے لیے کہ جب تک آدمی لغت کی سے مناسبت پیدا نہیں کرے گا قرآن کی کا خوبصورت جو اس کا حسن کلام اور حسن تعبیر ہے اس سے آدمی بیگانہ رہے، محاورے سے بیگانگی آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، لطیفہ ہے ناراض نہ ہونا، ناراض لطیفہ ہے ناراض نہ ہونا، خان صاحب گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر پنجاب کا وہ تھا وہ ڈپریشن کا مریض، تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ صبح صبح ہوا خوری کیا کرو، ہوا خوری کا مطلب ہے ہوا کھانا، لیکن اردو زبان میں ہے سیر کرنا، اردو زبان میں ہوا خوری کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا، اور ویسے ہوا خوری کا مطلب ہے ہوا کھانا، تو وہ صبح صبح خان صاحب باغ میں جا کر کہ ہاتھ 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 ہاتھ، وہ خان صاحب کیا ہوا، کہ ڈاکٹر بولا کہ ہوا کب ہم ہوا کھاتا ہے، خذ العفو محاورے کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے گزر جاتے ہیں کیا ان پڑھ کیا پڑھا لکھا بھی نہیں لگتا، معاف کرو انہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں خذ العفو، ایسے دیکھ کر میں نے کیسے پکڑا چلانے کو،
اس کا مطلب ہے خود العفو. اب کوئی زور سے چھڑائے گا تو چھوٹے گا، ویسے نہیں چھوٹتا. خود معاف کرنے کو ایسے پکڑ لو، جتنا رشتہ بڑا ہو اتنا اس کو زیادہ مضبوطی سے پکڑو. ماں ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، دادی ہے، نانی ہے، نانا ہے، خاند ہے، بیوی ہے، جتنے رشتے قرب گئے اتنا زیادہ اس کو مضبوطی سے پکڑو. پھر بیچ میں کہا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تبلیغ کرو. پھر دوبارہ کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل سے مراد یہاں ان پڑھ نہیں، جاہل سے مراد ظالم ہے، زیادتی کرنے والا. زیادتی کرنے والے سے منہ موڑ لو. منہ موڑنے کا مطلب قطع تعلق نہیں بلکہ معاف کرنا ہے. اعرض، اعرض عن الجاہلین، زیادتی کرنے والے سے معاف کر دو. دو دفعہ اخلاق، ایک دفعہ تبلیغ، دو دفعہ. یہ ایسے جیسے کیپسول میں دوائی ڈال دی نا، دوائی اندر تو بڑی کوڑی سی ہوتی نا، تو کوئی بڑا بھی نہیں کھا سکتا. اوپر کیپسول لگایا، اندر دوائی ڈالی، چھوٹا بھی کھا گیا، بڑا بھی کھا گیا، چھوٹے نے بھی کھا لی، بڑے نے بھی کھا لی. جیسے شوگر کوٹڈ، تو دین کے کام کو شوگر کوٹڈ کرو. دین کے کام کے اوپر شکر لگاؤ اخلاق کی، اور مٹھاس لگاؤ اخلاق کی، ساری دنیا کے انسان اس کو قبول کر لیں. تو میرے بھائیو بہنوں، ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے بد اخلاقی کی. ماں کو چین نہیں اولاد نا فرمان ہے، باپ کو قرار نہیں کہ جس باپ، جو باپ بوڑھا ہو گیا بچوں کی خاطر، اس کو ایک گلاس پانی پلانے کے لیے اولاد تیار نہیں. سارا دن بیوی خدمت کرتی ہے، ایک کام نہ کرے خاوند ڈنڈا اٹھا کے مارنے آ جاتا ہے. سارا دن خاوند اس کی ضرورتیں پوری کرے، ایک پوری نہ کرے وہ آگے 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 اس کو گلی شکلے دینا شروع کر دے. تو میں نے یہ کیا کیا ہے، میں نے تیرے گھر میں دیکھا کچھ نہیں. حسن اخلاق، حسن اخلاق. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ میں اب حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں، حبشی، حبشی حبشہ کے، وہ کھیل تھا، وہ لکڑی کا جس وہ کھیلتے تھے اس سے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھنا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھنا ہے. تو آپ نے کہا اچھا آ جاؤ میرے ساتھ. تو آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے، پردے، آپ نے اپنے جسم کو پردہ بنا لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے کے ساتھ لگ گئیں، اور ایسے کندھے پر تھوڑی لگ کر، تھوڑی سی اوٹ کر کے، تو آپ نے دیکھنا شروع کیا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک میں نہیں ہٹی اللہ کے نبی کھڑے مجھے دکھاتے رہے. تم تو بیویوں کو تالے لگا کے چلے جاتے. عائشہ جیسی خاتون اور رسول اللہ جیسا خامن جب تک خود نہیں ہٹی، واپس نہیں ہٹے. ایک غزوے سے واپس آ رہی تو صحابہ سے فرمایا تم آگے چلے جاؤ. سارے صحابہ آگے نکل گئے. جب وہ نظروں سے دور ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی. اور عائشہ نہیں کہہ رہی، اللہ کا نبی کہہ رہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی. کہ ہم نے یہ دوڑ لگائی کہ میں حضور سے آگے نکل گئی. کہ میں ذرا پتلی تھی تو میں اسی تیز نیند میں آگے نکل گئی. کہ پھر کافی عرصہ گزر گیا تو ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے لشکر سے کہا سب آگے چلے جاؤ. وہ سارے آگے چلے گئے یہاں تک کہ نظروں سے دور ہو گئے. پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا لگاؤں گی. تو اس میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، دوڑ لگائی تو ہمارے نبی آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گئی. تو کہا دیکھ رہے پھر آج ہم نے بدلہ لے لیا ہے. کیسی خوبصورت زندگی ہوئی. دین صرف اسی کا نام تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، پگڑی باندھ لی، پچیلا لگا لیا اور مسجد میں ٹائم دے دیا. گھر کا دین کون سا ہوگا؟ دیکھو تمہیں دو روایتیں سناتا ہوں، بالکل ایک دوسرے سے مختلف. ایک ہی ہستی کے بارے میں دو باتیں بالکل مختلف. ہندو نبی حالات سے حضرت امام حسن پوچھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کان دائم الفکر متواصل الاحزان، اللہ کے نبی ہر وقت فکر میں اور ہر وقت غمگین. یہ ہندو نبی حالات کی روایت، صحیح روایت، کہ امام حسن پوچھ رہے ہیں ایک ماموں ہند بن ابی حالہ، ہند یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں، ابو حالہ پہلے خامن، دوسرے خامن جیسے حالہ، اس کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو ماموں کہا کرتے تھے امام حسن حسین وغیرہ. تو وہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے؟ تو کہا بیٹا اللہ کے رسول ہمیشہ گہری سوچ میں رہتے تھے اور ہمیشہ غمگین رہتے تھے. اب دوسری بات سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کان ضحاکاً بساماً، اللہ کے نبی بڑے ہنسنے والے تھے، بڑے مزاح کرنے والے تھے، بڑا جی لگانے والے تھے، ضحاکاً بساماً، چہرہ ہر وقت خوش، چہرہ کھلا ہوا، چہرہ کھلا ہوا، چہرہ ہنستا ہوا، مسکراتے ہوئے، ہنسی مزاح کرتے ہوئے۔ اب بتاؤ، ایک روایت کہہ رہی ہے ہر وقت ہنستے ہوئے، دوسری روایت کہہ رہی ہے ہر وقت غمگین ہیں۔ ایک ہنسی کے دو روپ ہیں، ایک روپ گھر کا ہے جس میں آپ ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، ایک روپ بازار کا باہر کا ہے جس میں آپ سنجیدہ ہیں غمگین ہیں۔ جب آپ گھر میں آتے ہیں تو وہ روپ باہر، وہ کپڑے باہر اتار دیتے ہیں اور گھر آ کر وہ لباس پہنتے ہیں جو گھر والوں کی ضرورت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیا اللہ پاک نے کمال کیا ہے میاں بیوی کے آپس کے جوڑ کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ انتہا انتہا، یعنی اس کو اچھی طرح تعبیر کرنے کے لیے اردو زبان میں زور لگانا پڑے گا، زور جو میرے پاس ہے نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ عورت کا ذکر پہلے کیا، تمہارا ذکر بعد میں کیا۔ ہن لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہے۔ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ زینت پیدا ہوتی۔ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے۔ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ گرمی سردی سے بچاؤ ہوتا ہے۔ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان معاشرے میں بیٹھ سکتا ہے، مجلس میں بیٹھ سکتا ہے، اور پتہ نہیں اس میں کتنے اشارات چھپے ہوئے ہیں۔ لباس، لفظ لباس بتانا یہ تھا کہ آپس میں اس طرح پیار محبت سے رہو۔ اپنا کرتا کبھی پھاڑا؟ کبھی کوئی پاگل ہو جاتا ہے کرتا پھاڑتا ہے؟ اگر کرتے پر نشان پڑ جائے تو اگلے کو کہتے ہیں دیکھو تو نے میرا کرتا ہی خراب کر دیا۔ بعض اوقات جلدی میں اٹھتے ہیں نا تو اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا پھٹ جاتا ہے تو خود افسوس ہوتا ہے، یار دیکھو کرتا ہی پھٹ گیا، کرتا ہی پھٹ گیا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی اپنا لباس پھاڑتا ہے تو اللہ یوں کہہ رہے تم کیسے پاگل ہو کہ اپنے کرتے کی تو حفاظت کرتے اور بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو۔ اور بیوی کو سمجھا رہا ہے کہ اپنے زیب و زینت کی تو حفاظت کرتی اور خامن کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بہترین مسلمان جو گھر والوں سے حسن سلوک کرے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ اس کے اوپر پر بچھا دیتا ہے، ماں پر بھی بیٹی پر بھی، اور یوں کہتا ہے تو بھی کمزور، تیری ماں بھی کمزور، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی بن جائے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کی شادی کر کے ان کو گھر پہنچا دیا، اس کے بعد بھی ان کا خیال رکھتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور ان کی شادی کر کے ان کو رخصت کیا، ان کا پورا خیال رکھا، مر گیا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی، اس کی شادی کر دی، اس کو پروان چڑھایا، پرورش کی شادی کی، اس کو گھر پہنچایا، آپ نے وہ اور میں جنت میں یوں اکٹھے ہو گئے۔ جس کی بیٹی اجڑ کر باپ کے گھر میں واپس آ گئی تو اس پہ اگر باپ خرچ کرتا ہے تو دنیا کا سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو باپ اس بیٹی پر خرچ کرتا ہے۔ ہر نوعیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح اجاگر کیا ہے۔ تو بہترین مسلمان وہ بتائے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک، جو ان کی کمی پر کو برداشت کرے۔ عربوں میں دستور سے عورتوں کو مارتے تھے، پھر ایسا غور کرتے تھے اور دس دس شادیاں، بیس بیس شادیاں، جب چاہا طلاق دے دی، طلاق کے بعد پھر چاہا واپس کر لیا، وہ طلاق دے کے بیچ میں کھڑا کر دیا، بالکل خواہ کرتا۔ اسلام نے آ کر حدود، تین طلاق کے بعد اگر دوبارہ قدم اٹھایا تو تیرا پر عورت حرام ہو چکی ہے، یہ عورت کی عزت نفس ہے، یہ عورت کی عزت نفس ہے کہ تو تین دفعہ اس کو کہہ چکا ہے، اب یہ تیرا قریب نہیں آ سکتی، جاؤ اپنی اس غلطی پر خود بیٹھ کے اگر آنسو بہاؤ۔ اللہ نے حق دیا، پھر چونکہ اسلام معاشرت تو آہستہ آہستہ، معاشرت تو مدینے میں جا کے بیٹھی ہے، تو پھر عورتیں آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ ہمیں مارتے ہیں ہمارے خاوند۔ پھر آپ نے ایک دفعہ سب کو سخت ڈانٹا اس بات پر کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایسی بدتمیزی کرتے ہو کہ ان کو مارنے لگ جاتے جو تمہارے لیے سب کچھ اپنا قربان کر کے رکھ دیتی۔ پھر قرآن نے عورت کی وراثت پہلے بیان کی، مرد کی بعد میں بیان کی۔ تو وراثت کا کھا جانا تو حالات تو بربادی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری جائیداد نا بیٹوں کے نام لگا دیتے, شروع سے بیٹوں کے نام لگا دیتے تاکہ موت پر بیٹیوں کو جھگڑا ہی کوئی نہ ہو. جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں نے ان کو بڑا خوار ہوتے دیکھا ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں, ہمارے علاقے کا بڑا زمیندار 500-600 ایکڑ کا مالک, اور اس نے 1945-46 میں جو گھر بنایا تھا اس پر 1,00,000 روپے لگایا تھا. اس وقت 1,00,000 روپے اس کا, اس نے ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی, بیٹی کو بیٹیوں کو نہیں دیا. جب بیٹے بڑے ہو گئے تو انہوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا. پھر باپ نے کہاں زندگی گزاری, اس گھوڑوں کا بڑا شوقین تھا, وہ گھوڑوں کا, گھوڑوں کا استبل صاف کروا کے زندگی کے 15 سال استبل میں گزارے, ٹھیک ٹھاک کر کے تھوڑی سی گزاری کی زمین اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, استبل میں زندگی گزاری. استبل میں ہے دیکھ کا ایک دانہ ہی دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کچی ہے کہ پکی ہے. اگر فرض کرو کسی کو ایسا دکھ نہیں پہنچا موت سے پہلے, قبر میں جاتے ہی پہلا جھٹکا قبر اس کو اسی کا دے گی بدبخت, بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے کے آ گیا. جداد تو مجھے میرے اللہ نے دی, پھر میرے اللہ نے کہا بیٹی کا بھی حصہ ہے بیٹے کا بھی حصہ ہے, لے اللہ کرے مثل حظ الانثیین. تو کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ سارے سرحد میں کوئی نہیں ہے جو بیٹیوں کو حصہ دے, اس کی دعوت دے, اس کی بات چلائے. 2 سال بعد آیا ہوں پھر شور مچا رہا ہوں, بہنوں کو حصہ دو بیٹیوں کو حصہ دو. پورے دین پر چلنے کا نام شریعت ہے, پورے دین پر چلنے کا نام اسلام ہے, پورے دین پر چلنے کا نام تبلیغ ہے. اگر گھر میں حسن سلوک نہیں ہے تو یہ در در پھر کے کیا سیکھ کے آیا ہے؟ اگر ماں باپ کا احترام اور عزت نہیں ہے تو اس نے مسجد میں بیٹھ کے کیا سیکھا ہے؟ اگر اس کی دکان کا ترازو صحیح نہیں ہے تو اس نے اللہ سے ماننے کا کیا سیکھا ہے؟ من غش فلیس منا, ہوئے ہوئے ہوئے, من غش فلیس منا, جس نے دھوکا دیا میری امت سے خارج ہو گیا. کتنی سخت بات ہے. تو میرے بھائیوں, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پاک زندگی لے کر آئے جس میں ایمان کا کمال کیا ہے, حسن خلقک یکمل ایمانک, اخلاق بلند کر ایمان کامل ہو جائے گا. پھر عورتوں کو سمجھایا, ایک عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا خاوند سر سے پاؤں تک زخمی ہو چکا ہو, اس کے زخموں میں پیٹ پڑ چکا ہو, تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے پھر بھی تو اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے. اولاد کو سمجھایا, ہاں بھائی سب سے بہترین خرچ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بولو وہ خرچ بتاؤ جو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہو. صحابہ نے کہا یہ آپ کو پتا, ہمیں نہیں پتا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو نا تو 1 روپے پر 7 لاکھ روپے کا اجر ملتا ہے, 1 پر 7 لاکھ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا جب اپنے ماں باپ کا خرچ کرتا ہے تو اس کو اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے. بیٹا جب ماں باپ کا خرچ کرتا, ہمارے ماں باپ تو مر گئے ہیں, تمہاری زندہ ہے تو یہ قدر کر لو. دعا لے لو کسی طرح دعا. سسر بھی باپ ہوتا ہے, ساس بھی ماں ہوتی ہے, ان کو بھی وہی عزت اور احترام دو. عجیب بات ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرواتے ہیں اور بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں. کہتے میری ماں کی آگے کچھ نہ کر, میرے باپ کے آگے چوں نہ کر, اور خود اپنے سسر کو آنکھیں دکھاتا جیسے دشمن کھڑو. بیٹی اپنے ہاتھوں سے روانہ کر اسی سے ٹکر لی ہوئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کے ذمے میری خدمت تو لگائی ہے, میری ماں کی خدمت اس کے ذمے کوئی نہیں. کرے تو اس کا احسان ہے, نہ کرے تو اس پہ واجب کوئی نہیں ہے. میرے ذمے ہے میں دکان سے وقت نکالوں, میں اپنے دفتر سے, گھر سے, مسجد سے وقت نکالوں, میں اپنے ماں باپ کو وقت نہ دینا. یہ کیسی عجیب بات ہے. کئی بار تبلیغ کام اتنی مصروفیت ہوگی کہ ماں باپ کے لیے بھی وقت کو نہیں بچا, دکان میں اتنی مصروفیت ہوگی کہ ماں باپ کے لیے وقت کو نہیں بچا, اسپتال میں اتنی مصروفیت ہے کہ ماں باپ کے لیے وقت کو نہیں. بند کرو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے قصائی میرا ساتھی کیسے بن گئے؟ بازار میں چلے گئے, دیکھا قصائی اپنا گوشت بیچ رہا ہے. شام ہوئی تو اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ تیرے ساتھ آ جاؤ, کہنے کہ آ جاؤ. اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے. گھر گیا, وہ گوشت کا ٹکڑا اس نے صاف کیا, پکایا, پھر آٹا گوندا روٹی پکائی. پھر بیوی موجود ہے, کام سارے خود کر رہا ہے. آٹا گوندا روٹی پکائی, سالن پکایا, پھر بوڑھی عورت بیٹھی جس کو کندھا دے کے بٹھایا, پھر نوالے بنا بنا کے اسے کھلایا, پھر اس کا منہ صاف کیا, اس نے اس کو دعا دی, وہ لیٹ اس کو لٹا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے, میں صبح خود اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں اور شام کو آ کر خود اس کی خدمت کرتا ہوں. بیوی کو نہیں کہا کہ تو روٹی کھلا, تو سالن کھلا, خود آ کے کرتا ہوں اس کی خدمت ساری, پھر اب جا کے اپنے بچوں کا کام دیکھوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی, کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا یہ باجی ماں جو ہوئی, ماں جو ہوئی پاگل ہے, جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے دعا دیتی اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے. میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہے, میں کہاں اور موسیٰ کہاں. اے بھائیو, میں مجھ سے تو یہ چھن گئی ہے دولت, تم میں سے کسی کے پاس ہے تو ضائع نہ کرنا. یہ وہ دین ہے جس کو کوئی نہیں بتاتا, بس یہ وہ دین ہے جس پر آنے کے لیے دانتوں پسینے آ جاتے ہیں. اس لیے تو اللہ کہتا ہے لا تقل لہما اف, لا تقل لہما اف, اف بھی نہ کرو. پھر انہوں نے ماں باپ کو بھی سمجھایا کہ تمہارے ذمہ کیا ہے, تمہارے ذمہ کیا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ, ماں اور باپ کے ذمے کیا ہے کہ بیٹے کی بنیاد بنائیں. پہلی بنیاد کیا ہے؟ بیٹا شرک نہ کرنا, لا الہ الا اللہ ان کے دل میں اتارے. دوسری بنیاد کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا جزا سزا کا نظام ہے, عمل ذرا دھیان سے کرنا. پہاڑ کی غار میں بھی کرے گا, ہوا میں اڑ کے کرے گا, زمین میں چھپ کے کرے گا, ایک رائی کے برابر بھی اچھائی یا برائی کرے گا, اللہ تجھے تیری اس کی جزا سزا کا نظام دکھا دے گا. لہذا میرے بچے سنبھلنا سنبھلنا, ماں باپ کے ذمے ہے اولاد میں یہ شعور بیدار کر. یا بنی اقم الصلاه, میرے بیٹے نماز نہ چھوڑنا, نماز پڑھ. وامر بالمعروف, بھلائی کا دائی بن. ونہ عن المنکر, برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک, اور تکلیفوں پہ صبر کر. ان ذلک من عزم الامور, یہ سبق دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور کیا کر؟ لا تصاعر خدک للناس, بدتمیز ہو کے چہرہ نہ دکھا. ولا تمش فی الارض مرحا, تکبر سے زمین پر نہ چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ کو فخر والا تکبر والا پسند نہیں. واقصد فی مشیک, چال میں عاجزی کر. واغضض من صوتک, آواز میں پستی کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بری آواز ہے کھوتے اور گدے کی آواز, چیخ رہا ہے, ایک عورت چیخ رہی ہے. غصہ بھی ہو تو ٹھنڈی ٹھنڈے لہجے میں بات کرو, ٹھنڈے لہجے میں بات کرو. ہماری ماں تھی, جتنا بھی غصہ ہوتا تھا کبھی اس کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی, کبھی آواز اونچی نہیں تھی. ایسا طبیعت پہ قابو تھا, کبھی آواز اونچی نہیں ہوتی. تو ماں باپ کا بھی ذمہ ہے کہ اولاد کو رخ بتائیں. ہمارے بابا نگر کے زمیندار ہیں, تین بیٹے ہیں. ایک میرا کلاس فیلو تھا, پھر وہ میرے چھوٹا بھائی کا بھی کلاس فیلو بنا, دو اور ہیں. سب سے ہمارا پرانا تعلق. اس نے تین بیٹوں کی شادی کی, تینوں کو گھر دیے, بڑا زمیندار. ایک دن بھی ان کے گھر میں قدم نہیں رکھا کہ میں میاں بیوی کی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہتا. ماں باپ کو بھی ذمہ جو کچھ بنتا ہے. ایک دن دروازے کے اندر نہیں داخل ہوئے وہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میاں بیوی میں کوئی بیچ میں میں کوئی حائل ہو جاؤں. اب ان کے بیٹوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کا باپ ڈیرے میں آ کے بیٹھتا تو وہ نوکروں کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھتے نہیں, ایسے کھڑے رہتے. باپ بیٹھے رہے, وہ کھڑے رہتے. سفیان سوری فرمانے لگے, یہ میرا بیٹا ہے سعید. وہ بڑے عالم جی, میرا بیٹا ہے سعید. یہ جب آتا ہے نا اور میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اسے پتا نہ چلے مجھے بلا لے, تو میں نفل نماز توڑ کر اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. یہ احترام دینا ماں باپ کی ذمہ. دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ دعویٰ رکھتے ہیں ہماری اولاد ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اولاد کی محبتیں اور طرف ہوتی ہیں، ان کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہم چونکہ ماں باپ ہیں، ماں ہیں، تو ان کی تربیت کے لیے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کے اندر ایک کھنچاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ماں باپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دور ہوتے 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 پھر ماں باپ کی نفرت بڑھ جاتی ہے، دوستوں سے یاریاں لگ جاتی ہیں، ماں باپ سے کٹ جاتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رخ ماں باپ کو سمجھایا کہ تم بھی اولاد کو شفقت دو، محبت دو، نرمی دو. اللہ کے نبی حسن حسین کو کھڑا کر دیتے، عبداللہ عمر محمد ایسے لائن میں کھڑے کر، چھوٹے چھوٹے 3 سال کے بچے، اور آپ ایسے چوکی مار کے بیٹھ جاتے، آؤ بھائی جو پہلے آئے گا انعام پائے گا، دو جہان کا سردار ہے، آؤ بھائی دوڑ لگاؤ جو پہلے آئے گا انعام پائے گا، تو سارے دوڑ 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 دوڑے جاتے، ایک سر پہ چڑھ جاتا ہے، گود میں گر جاتا ہے، کمر پہ چڑھ جاتا ہے، ادھر سے پکڑ لیتا، ایک ادھر سے پکڑ لیتا، وہاں لڑائی جو میں پہلے آیا میں پہلے آیا میں پہلے آیا. لوگ اور اللہ کا نبی ان کے ساتھ بیٹھے کھیل رہے ہیں، یہ شفقتیں دینا ماں باپ کے ذمہ ہے، باغی ہو جائیں گے اولاد، باغی ہو جائے گی. تو میرے بھائیو بہنوں، دین ایک پوری زندگی ہے، پورا ایک نظام ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، کیونکہ یہ سارا سودا چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، ایمان بنتا ہے ایمان کے ماحول سے، ایمان کے تذکروں سے، مسجد کے ماحول سے، اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، وہ طاقت اور قوت ذریعہ بنتی ہے اس کو آگے چلانے کا. یہ معاشرت کا دین تو بہت مشکل دین ہے، اس لیے بھائیو گزارش ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو اپنے گھروں میں زندہ کرو، تمہارا گھر جنت بن جائے گا، جنت بن جائے گا. خامد بیوی کا خیال کرے، بیوی خامد کا خیال کرے، بیٹے ماں باپ کا خیال کرے، ماں باپ اولاد کا خیال کرے، بھائی بھائی کا خیال کرے، ایک نرم ہو دوسرا ایک گرم ہے دوسرا ٹھنڈا ہو جائے، ایک گرم ہے پہلا ٹھنڈا ہو جائے، اس طرح آپس میں معاف کرنا درگزر کرنے کی فضا اگر قائم ہو جائے گی تو سارا معاشرہ ایسا خوبصورت بن جائے گا کہ پھر غیر اقوام کھچ کھچ کے اسلام میں داخل ہوں. حالانکہ ہمارا تو ایسے ایک ڈھونگ سا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ماتے ہمارا اور رویہ ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں اور ہوتا ہے. وہ کل ایک غیر مسلم خاتون آئی تھی جہاں پچھلی جہاں ہم ٹھہرے تھے، تو میری اہلیہ نے بتایا جب وہ جانے لگی تو روتی ہوئی جا رہی تھی، تھوڑی دیر بیٹھے روتی ہوئی جا رہی. ابھی تو صرف ہم سب نے وہاں ایک مصنوعی طور پر اسلام کا ماحول بنایا تھا، مصنوعی اور نہیں. یہ جب ہم گھر ہوتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتے ہیں، جماعت میں جاتے اور ہو جاتے ہیں، تو اس صرف ایک عارضی سے ماحول میں وہ خاتون جب باہر گئی تو روتی ہوئی گئی. ہمارے بھائیو یہ دین ہم نے زندہ کرنا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، پچھلے پر توبہ کرنی، اگلے کے لیے اللہ سے عہد کرنا ہے کہ اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنا کر چلنا ہے، اور اس لے کر اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے. تو اس کے سارے بھائی بہن نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں بھائی، اور پچھلے پر ہم سارے بھائی توبہ کریں، استغفار کریں. یہ سورج، یہ بادلوں کا آنا، یہ بارش کا برسنا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے بہت بڑا اللہ کی طرف سے کوئی اشتہار آ گیا ہو کہ تمہارا اللہ تم پہ ناراض ہو چکا ہے. تو دیکھو بھائیو، سارے بھائی بہن توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے دربار میں جھکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور اگلی کے لیے نیت کریں، ارادے کریں. تو بھائی توبہ تو کہتا ہے نا سارا مجمع، یہ سارے مرد عورت ایک دفعہ کہہ دو زبان سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور سارے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دیں یا اللہ میری توبہ. اب بولو آپ کون تیار ہے میں نے ذمہ ہے. تو اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے وقت دینا چاہیے، دکان میں سے، دفتر میں سے اتنا وقت ضرور گھر کو دیا جائے جس میں اپنے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کے لیے کچھ وقت نکالا جائے. ایسے ہی اگر بوڑھے ہیں، عزیز اقارب، تو ان کا کوئی حال احوال پوچھنے کے لیے کچھ وقت نکالا جائے. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا جرم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے، کہ ان کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے پوچھا تیری خالہ زندہ ہے، کہاں یہ خالہ ہے، تو آپ نے کہا جاؤ اس کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا. تو اس لیے یہ گھر کی زندگیوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اس وقت رفتار بہت تیز ہے دنیا کے کاموں کی، تو اوروں کے لیے تو کیا، اپنے لیے بھی وقت نہیں نکلتا. تو اس لیے میانہ روی سے چلنا ضروری ہے، کچھ وقت اپنی ذات کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر بار کے لیے، ماں باپ کے لیے وقت نکالے، مسجد کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، ان ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چلنے سے انسان اعتدال کی زندگی گزار سکتا. تو اپنی مسجد میں بھائی ڈھائی گھنٹے دینا اپنا گشت کرنا اور اس سے روزے کی ترتیب بنانا، مستورات کے ساتھ اپنے دو مہینے کے بعد سے روزہ، تین مہینے کے بعد سے روزہ لگانا، انشاءاللہ اس سے سارے گھر میں دین کی فضا بنتی ہے.
تو اپنے گھروں میں ذکر تلاوت کا ماحول بنایا جائے، اس سے روزہ اپنی مستورات کو لگوایا جائے اور فضائل کی تعلیم کروائی جائے. فضائل کی تعلیم میں صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ان کو دو چار حدیثیں سنا دیں، بلکہ اس میں اصل تو کام فضائل کے حلقے کا ذہن سازی کا ہے کہ ہمارا، ہمارے گھر والوں کا، بچوں کا یہ ذہن بنے کہ اللہ کی ماننے میں کامیابی،
یہ ذہن بننا کہ میں اللہ کی مانوں گا تو میرا کام بنے گا ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں. چونکہ بہت زیادہ طاقتور ذہن بنایا جا رہا ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. تو اس کا زہر اندر تک اتر چکا ہے. تو تبلیغ بڑا گہرا پیغام ہے، بہت گہرا پیغام ہے تبلیغ. یہ بالکل اس بنیاد کو اکھاڑ دینے والی محنت ہے. نہیں نہیں، پیسے سے نہیں، اللہ میرے کام بناتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، میں اللہ کو منا لوں گا میرے سارے کام بن جائیں. تو ایک بنیاد سے دوسری بنیاد پہ لانا ہے. تو گھر کی تعلیم کا مقصد صرف کتاب پڑھنا نہیں ہے، گھر کی تعلیم کا مقصد پورے گھرانے کا یہ ذہن بنانا ہے کہ اللہ کی ماننے میں ہماری سلامتی ہے اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے ہی میں ہماری عزت، اور ساری دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچانا ہمارے ذمے ہے. یہ ذہن بنانا یہ ہمارے ذمے ہے. تو تعلیم صرف اتنی نہ ہو، ایسی مسجد کی تعلیم ہے یا گھر کی تعلیم ہے، اس کا موضوع صرف اتنا نہیں کہ دو چار حدیثیں پڑھ کے اس کو بند کر دیا جائے. پوری نسل کو، خاص طور پر اپنے عزیز و احمد اندر عشیرت الاقربین، یہ آیت الگ نازل ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم فاندر، اٹھ رہا، تو آپ نے سارا مکہ اکٹھا کر لیا، ان کو دعوت ہوگی، اس میں رشتے دار بھی آ گئے، سارے آ گئے. لیکن اس کے بعد آپ نے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آیت طیبہ، اندر عشیرت الاقربین، اپنوں کو خاص طور پر متوجہ کر. یہ تو تم نے سارے مکے والوں کو دولت دی، وہ بھی تیرے ذمے ہے، اپنوں کے بھی تیرے ذمے ہے. ہاں ہمارے یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی، پہلے اپنے گھر میں کرو پھر باہر کرو، یہ ترتیب غلط ہے. اللہ کا نبی باہر بھی کر رہے تھے، اپنوں پر بھی کر رہے تھے، باہر بھی کر رہے تھے، اپنوں پر بھی کر رہے تھے، اور اپنے تو مسلمان ہوئے ہی نہیں، باہر والے پہلے مسلمان ہوئے. تب ہمیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے آدمی کو خود ٹھیک ہونا چاہیے، پھر گھر والوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، پھر اوروں کے پاس جانا چاہیے. تو خدا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ان کے، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا کرے، پھر باہر جائے. اگر اللہ کا نبی یہ انتظار کرتا، پہلے میرا قبیلہ مسلمان ہوگا، پھر میں بنو ہاشم، اس کے بعد میں دعوت دوں گا بنو مطلب کو، پھر دوں گا بنو امیہ کو، پھر دوں گا بنو عبد مناف کو، ہیں، اس کے بعد پھر باقی قریش کو دوں گا، پھر تو ساری زندگی نہیں گزر جاتی. اندر عشیرتک الاقربین، ہاں بھائی، رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے، ان پر، ان کے لیے خصوصی وقت نکالو. لیکن یہ نہیں کہ پہلے تم، تمہارا گھر ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد اوروں کو جا کے دعوت دو. نہیں نہیں، ادھر بھی کرو، ادھر بھی کرو، ادھر بھی کرو، ادھر بھی کرو، شاید وہ جلدی مان جائیں گے بعد میں. مان تو کیا ہوا، پھر نہیں مانا خاندان آخری، تو آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مکے والے ٹھیک ہوں گے پھر مدینے جاؤں گا، پھر تو کبھی بھی نہیں جا سکتے. ہجرت ہو گئی مدینہ، مکے میں 13 سال کی محنت میں 250 آدمی مسلمان، ٹوٹل 250، اور مدینے میں گئے تو مدینے والے سارے مسلمان ہو گئے. کچھ منافق تھے جو چھپے ہوئے، تو منافقین کی موجودگی میں پھر آپ نے باہر دعوت دینا شروع کر دی، ایران کو، روم کو، یمن کو، ہیرا کو، مسقط کو، ان اردن کو، فلسطین کو، ان کے بادشاہوں کو آپ نے دعوتی خط ارسال فرمائے ہیں. کئی سو خط ہیں وہاں کو جو بھیجے گئے ہیں، صرف ہمارے یہاں مشہور 8-10 خط ہیں، کئی سو خطوط ہیں جو بھیجے گئے ہیں. تو اس میں بھی آپ نے انتظار نہیں کیا کہ پہلے مدینے والے سارے منافق بھی ٹھیک ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں اوروں کو تبلیغ کروں گا. سب کے لیے ہوتا رہا، پھر قوم بھی مسلمان ہو گئی. تو اندر عشیرتک الاقربین میں یہ ہے کہ اپنوں کے لیے خاص وقت نکالا جائے، ان کا حال پوچھنا، ان کے پاس جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد جب تک زندہ رہے، ان کی سہیلیوں کے لیے تحفے بھیجتے رہتے تھے، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے لیے تحفے بھیجتے رہتے تھے. تو یہ نسبتوں کو زندہ رکھنا، رشتے ناطوں کو زندہ رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے. اس کی قدر اللہ کے آنا ہے بہت زیادہ. تو اس لیے بھائی، ایک دوسرے سے درگزر اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ میل ملاقات کو بھی بڑھایا جائے، تاکہ اللہ بھائی دین میں آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرتے ہیں ان شاء اللہ. اور آپ کے اللہ کا شکر ہے عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں مرد بھی نماز پڑھتے ہیں اور پنجاب کی نسبت بہت زیادہ رواج ہے نماز پڑھنے کا, لیکن ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ بہت تیز نماز پڑھتے ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے گاڑی نے وسل دے دیا ہے اور وہ چلنے والی ہے تو انہیں جلدی سے نماز پڑھتے گاڑی پہ چڑھ جانا ہے, ایسے نماز پڑھتے عورتیں سے بھی تیز پڑھتی ہوں گی. تو نماز تو ماشاء اللہ پڑھتے ہیں لیکن بھائی نماز کا حلیہ بگاڑ کے پڑھ, تو نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو, اچھا کر کے پڑھو, دل لگا کے نماز پڑھو تو دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوگی کیسی اچھی نماز پڑھو کیسی اچھی نماز پڑھو. میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا نا تو وہ جو ہمیں ساتھی دعوت دیا کرتا تھا تو میں ہمیں اسے نہ سننے کی نیت کبھی کی تھی اور نہ سمجھ میں آتے تھے یہ کیا چاہتے ہیں, تو لہٰذا سننے والا کھانا تو بند تھا, کان بند تھے, سنتے ہی نہیں, آنکھ تو کھلی ہوتی ہے نا اس کو تو دیکھنا پڑتا ہے. ایک دن میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھ لیا, بس اسی دن اس کی عظمت میرے دل میں اتر گئی. وہ اتنی خوشبو کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ وہ جو ایک سال سے جو محنت کر رہا تھا اور نئی بات پلے پڑی وہ اس کی نماز دیکھ کے ایک بات پلے پڑ گئی. وہ متاثر تاثر پہلا کام ہے کیسی نماز پڑھو. تو آپ لوگ نماز پڑھو صحیح, خوبصورت پڑھو, تیز تیز نہ پڑھو. نماز عربی میں پڑھتے ہیں, پشتو میں تو نہیں پڑھتے ہیں, تو عربی اتنی تیز کیسے پڑھ لیتے. میں تو اب 34 سال ہو گئے عربی پڑھتے, عربی بولتے, عربی لکھتے, تو مجھ سے تو اتنی تیز نہیں پڑھی جاتی. ہاں اپنی زبان بڑی تیز چلتی ہے تو مجھے یہ خیال آتا ہے شاید یہ پشتو میں نماز پڑھتے ہوں گے, دغا 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 اللہ اکبر, دغا 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 اللہ اکبر. تو بھائی دغا دغا نہ کرو, نماز نماز بنا کے پڑھو, ہے ٹھیک ہے نا. درست کل میں آج شام کو حسنتن فی الاخرت حسنتن وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين یا ربنا یا خالقنا زمین و آسمان کے شہنشاہ اے کائنات کے مالک اللہ, ہم تو دنیا کے بادشاہوں کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتے, تو ناراض ہو گیا تو یا اللہ ہمارا کیا بنے گا, ہم تو یہ دنیا کے اپنے جیسے انسان جو بڑے ہیں یہ ناراض ہو جائیں تو یا اللہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں, میرے مولا اگر تو ناراض ہو گیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. یہ بادلوں کی بارش, یہ بادلوں کا آنا, پکی ہوئی فصل پہ برسنا, یہ اس بات کو اعلان کر رہا ہے میرے مولا کہ تو روٹا ہوا ہے. جلا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تجھے منع ہی کیسے میرے مولا, ساری انسانیت کا رخ تو تجھ سے پھرا ہوا ہے. اہل ایمان بھی اللہ بغاوت کے اترے میں اذان آتی ہے مسجد کو جانے والے تھوڑے, تجھے بلاتا رہا ہم کوئی نہ آئے, تو روکتا رہا ہم کوئی نہ روکے, تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے, تو نے اللہ اپنی طرف بلایا ہم نے تجھ سے دور راستے اختیار کیے. میرے مولا تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ, ہمیں معاف کر دے یا اللہ, تو راضی ہو جا. صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ بارش رک جائے یا اللہ, مسئلہ یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے میرے مولا. صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے میرے مولا کہ ہماری پکی کھیتیاں ضائع نہ ہوں, اگر جو وہ بھی ہماری ضرورت ہے اس کے بغیر بھی میرے مولا ہمارا کوئی حال نہیں ہے, لیکن میرے آقا صرف اتنی ہماری ضرورت نہیں ہے کہ یہ بارش ہٹ جائے اور پکی کھیتی گھر آ جائے, اس سے ہماری بڑی ضرورت ہے میرے مولا کہ تو راضی ہو جائے اللہ, تو راضی ہو جائے.
معرخہ 25 اپریل 2005, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بامقام طارق محلہ مردان مستورات میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اچھے اخلاق کے نتائج. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پیڈرل بی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813.